قرآن کے حقوق جیسے کیوں ضروری ہے اس کا سمجھنا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ والدین کی اطاعت کرنا اچھی بات ہے تو اس کا ایک قسم کا اثر ہوگا آپ پہ, اس میں بہت زیادہ اس چیز کا عمل دخل ہوگا کہ آپ میری کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ میری کتنی بات مانتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ میری رسپیکٹ کریں گے اور میری بات مانیں گے, اس کے بعد آپ میری اس بات پہ غور کریں گے کہ ہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ والدین کی اطاعت اچھی بات ہے تو ہم بھی ایک اچھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں کہ والدین کی اطاعت فرض ہے, والدین کا آپ پر یہ حق ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں, اور پھر آپ دو تین لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جی ایک اجنبی خاتون ہے, انہوں نے مجھے یہ کہا ہے, تو کیا واقعی والدین کا مجھ پہ یہ حق ہے؟ اور جب آپ کو پتہ چلے کہ واقعی 100% ان کا یہ حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے, تو پھر میری بات ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے جانتے ہوں, ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے ٹرسٹ کرتے ہوں, میرے اوپر اعتبار کرتے ہوں. آپ کو سمپلی وہ بات ماننی پڑے گی کیونکہ آپ پہ ثابت ہو چکا ہوگا کہ آپ کے والدین کی اطاعت جو ہے وہ ان کا آپ پر حق ہے, اور یہ ایک یونیورسل بات ہے. اسی طرح قرآن کے اصول جو ہیں یہ یونیورسل ہیں, اور ان کو سمجھنا اس لیے حق سمجھنا ضروری ہے کہ میں آپ کو اگر قرآن بتا رہی ہوں یا سمجھا رہی ہوں اور آپ دل میں یہ کہیں کہ ہاں قرآن کو سمجھنا اچھی بات ہے, اپوزٹ ٹو دیٹ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ قرآن کا آپ پہ یہ حق ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دیکھیں قرآن کے پانچ حقوق ہیں. سب سے پہلے قرآن کو ماننا, پھر اس کو پڑھنا, جو ہم کرتے ہیں, ناظرہ کرتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں بچوں سے کراتے ہیں, لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھواتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں. اس کا اگلا حق ہے اس کو سمجھنا. جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے یا جو ہمارے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے, وہ اس کو سمجھ آنا چاہیے, یہ قرآن کا حق ہے, قرآن کے اندر موجود ہے یہ بات. اور جب ہم اس کو سمجھ جائیں تو پھر ہم اس پہ عمل کریں. ہمارے ایک دورے کا ٹاپک یہ بھی تھا کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں, اور اس کے بعد جو دورہ تھا اس کا نام تھا کیا قرآن میری ترجیح ہے. اور دورے کے بعد اب وہ مفصل ڈیٹیل جو ہے اس کی وہ چل رہی ہے, ابھی تک سورہ نحل تک پہنچی ہوئی ہے وہ. اور جب ایک دفعہ کسی کو یعنی وہ قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ اپنے عمل کے ذریعے اس کو آگے پہنچاتا ہے, جو قرآن کا فائنل حق ہے کہ نہ صرف اس کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے بلکہ اس کو آگے پہنچائے, اس کا ابلاغ کرے. اور یہ سارے حقوق جو ہیں یہ قرآن میں سورہ العنکبوت کی آخری رکوع میں آیت ہے کہ ان الذی فرض علیک ھذا القرآن, کہ بے شک وہ ذات جس نے تم پہ یہ قرآن فرض کیا. اور آپ کو شاید حیرت ہو یہ سن کے کہ قرآن میں روزے کے لیے اور نماز کے لیے اور حج کے لیے کتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, کتب علیکم الصیام, تم پر لکھے گئے ہیں روزے, اور پھر اس کی ایکسیپشنز بتائی گئی ہیں. ہاں اگر کوئی سفرن مریض نہ والا سفرن, کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے. اسی طرح نماز کے لیے ایز سچ فرض کا یا کتبہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا, لیکن نماز کی ڈسکرپشن ہے اور صلات جو ہے وہ قرآن سے ہی ہمیں ملی ہے. پھر حج کے لیے یہ ہے کہ تم پر اس بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے, وہ جو استطاعت رکھتا ہو, اس میں بھی ایکسیپشن بتائی گئی ہے. لیکن قرآن کی فرضیت آپ دیکھیں, ایک تو فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسرا اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں بتائی گئی. ان الذی فرض علیک ھذا القرآن لرادک المعاد, تاکہ وہ تجھے واپس لوٹا لائے وعدے والی جگہ پر. تو انشاءاللہ یہ آیات ہم پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے. اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو مختصراً حقوق میں نے آپ کو بتا دیے. جو کتاب میں استعمال کر رہی ہوں یہ اس کی تصویر میں آپ کو بھیجوں گی, قرآنی صورتوں کا نظم جلی نام ہے اس کا, خلیل الرحمن چشتی نے لکھی ہے, اللہ انہیں بہترین جزائے خیر دے. اس سے پہلے وہ قرآن کا دورہ کیسے کریں ایک کتاب لکھ چکے ہیں, اور قواعد زبان قرآن ایک دو والیوم کی کتاب ہے بڑی زبردست جو عربی کو کور کرتی ہے قرآن کی, اور وہ بھی چشتی صاحب نے لکھی ہے. اس کتاب میں صورتوں کے نقشے ہیں، ان کے مضامین اور ان کے ربط کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہت بہترین کوشش ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق میں آپ کو پڑھاؤں گی، یعنی میں آپ کو وہ نقشے نہیں پڑھا رہی ہوں گی، لیکن ان ٹاپکس کے مطابق میں آپ کو پڑھا رہی ہوں گی اور ہم یہ دورہ کر رہے ہوں گے. دورہ شروع کرنے سے پہلے مختصراً اصول تفسیر میں آپ کے سامنے دہراتی ہوں. جو میں اصول تفسیر پہلے پڑھا چکی ہوں وہ مفصل بھی موجود ہیں، وہ ڈیٹیل میں بھی موجود ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، پوڈکاسٹ میں بھی موجود ہیں، اور میں ان کی ڈیٹیل میں پھر نہیں جاؤں گی. اب وہ ایک بہت کمبرسم ڈیٹیل ہے، اور جو سننا چاہتے ہیں الحمدللہ ویب سائٹ بھی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی ہماری ایڈمن سے کہ اس کا لنک بھیج دیں، اور پوڈکاسٹ بھی موجود ہے جس میں یہ ساری باتیں ہیں. اصول تفسیر جو ہیں، چونکہ قرآن مجید کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اصول تفسیر سے اچھی طرح واقف ہو. پھر یہ ہے کہ جن کتابوں کو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، الفوظ القبیر جن کی تفسیر ہے، مولانا حمید الدین اور سید ابو العلیٰ مودودی جو ہیں ہمارے رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ اصول اس میں سے نکالے گئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پڑھ رہی ہوں اصولوں کی، صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو قرآن کا بیان میں یہاں کروں گی وہ کن اصول کی روشنی میں ہوگا. تو سب سے پہلے تو تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن سے کی جائے، اور اس کی تین بڑی وجہ ہیں. کیونکہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ خود ہی اپنی بات کی اچھی وضاحت کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم میری بات کی وضاحت آپ کسی اور سے مانگیں، بہتر ہے آپ مجھ سے ہی مانگ لیں کہ آپ اس وقت یہ کہہ رہی تھی تو آپ کا کیا مطلب تھا. تو ظاہر ہے میں انہی باتوں میں آپ کے لیے وہ کلیئر کر دوں گی کہ میں کیا بات کر رہی تھی. پھر یہ ہے کہ قرآن میں کہیں پر کوئی بات سپرفیشلی بتائی گئی ہے، اور کہیں پہ وہی بات زیادہ تفصیل میں بتائی گئی ہے. تو کوئی بات سنتے ہوئے اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو ہم اسی وقت، یعنی کہ تھوڑا آگے جا کے، اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. قرآن دو تین دفعہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا، اور پھر وہاں نہیں ملتا تو کسی اور صورت میں، کسی اور چیپٹر میں اس کا تفصیلی بیان ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہماری میری تو تحقیق بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی بھی نقص سے پاک ہے. قرآن نے کہیں پر کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی. قرآن آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر کرنا، یہ دوسرا اصول ہے، اور یہ بہت یعنی کہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس، کہ تو بیان کر دے، تو واضح کر دے اسے لوگوں کے لیے. پھر یہ ہے بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ یعنی جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے سورہ نساء میں. تو یعنی اللہ نے ایک چیز سمجھا دی اور پھر پیغمبر کو کہا ہے کہ اسے اپلائی کرو. پھر قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو ظاہر ہے یعنی کہ قرآن کے احکامات، جیسے بعض احکامات تو بڑے یعنی کہ ثقہ ہیں، ہاتھ کاٹ دو، کوڑے لگاؤ، یہ سخت قسم کے احکامات جو ہیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن ایسے احکامات بھی ہیں جن کا صرف اجمالی ذکر ہے، اور وہ تفسیر کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ میں احکامات کی بات کر رہی ہوں، باقی قرآن تو بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس میں احتیاط کیا کرنی ہے کہ ضعیف اور جھوٹی موٹی گھڑی ہوئی احادیث سے بچنا چاہیے، اور یہ بڑی ایک خطرناک یعنی کہ گھاٹی ہے جس میں بدقسمتی سے ہم جیسے کمزور لوگ، جنہوں نے باقی زندگی کچھ اور پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اپنا تھوڑا سا علم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو موضوع احادیث ہیں، وضع کی ہوئی جھوٹی احادیث، ان کے گڑھے میں گرنا بہت آسان ہے، اور اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اب یہ ہے، اس کی دو مثالیں میں آپ کو دوں گی. جیسے سورہ ہجر میں ایک آیت ہے، اس کی دو مثالیں آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی. یہاں پہ یہی ہے کہ اگر آیات کے بعد صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، اس کے بعد اقوال صحابہ سے. اور اس سب بات کی حکمت میں آپ کو ابھی تھوڑا آگے جا کے سمجھاؤں گی کہ یہ میں دیکھیں ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ قرآن والے کیا کرتے ہیں، لیکن قرآن والے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم انسانوں کے لیے اس روئے زمین پہ قرآن والے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو قرآن وہ لائے ہیں ان میں اور قرآن والوں کا ذکر ہے، ان میں پیغمبروں کا ذکر ہے، ان میں نیک لوگوں کا ذکر ہے. تو وہ ہم نے سمجھنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن والے کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے وہ صحابہ کا ہے. اٹ از نیچرل، وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے، وہ کاتبین وحی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی وہ اسے وٹنس کرتے تھے، وہ اسے دیکھتے تھے. تو انہی کی زبان میں یہ قرآن آیا ہے. دیکھیں قرآن میں ہے کہ یہ ہم نے اس عربی میں نازل کیا ہے. جو فصحا، جو اس کی زبان ہے، وہ عربی اہل زبان کی موجودہ زبان تھی اور ہے. تو ان کی زبان میں یہ آیا ہے. صحابہ اس بیک گراؤنڈ کو سمجھتے تھے جس میں قرآن آیا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سورہ احزاب کا نام سنا ہوگا، اور سورہ احزاب میں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آیات حجاب ہیں، یہ وہ اس لیے مشہور ہے. پھر یہ کافی سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ سورہ احزاب جو ہے یہ جنگ خندق کے موقع پہ آئی تھی. اب آپ سوچیں کہ خندق یہ کھود رہے ہیں، اس دہشت میں اور ٹینشن میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قریش جو ہیں وہ خندق کی دوسری طرف خیمے لگا کے اور باجے بجا کے ان کو روزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے. اور اس دوران میں وہ صحابہ جو ان حالات میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور سخت سردی تھی اس وقت، یہ سردی سے کانپتے تھے سارے، سب روایات میں یہ بات موجود ہے. اور ان کے سامنے جو وحی آئی ہے تو جیسے انہوں نے اس وحی کو سمجھا ہوگا ویسے کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی 10 افراد جو ہیں وہ تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ان کے نام لیتی ہوں. 4 تو ہمارے خلفاء راشدین ہیں، جو جسے کسی کو انکار نہیں ہے کہ وہ امام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، اور ان کے بعد خلافت ان کو ملی ہے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن قاب، حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی بھی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور فائنلی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو ان کا یہ ہے کہ یہ امام ہیں تفسیر کے، ان سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. ان سب نے وحی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس وقت کے حالات وٹنس کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے بعد جو ہیں پھر تابعین آتے ہیں، اور تابعین میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین بالاحسان تھے. انہوں نے صحابہ کرام سے خود علم حاصل کیا تھا، انہوں نے خود صحابہ کو دیکھا ہوا تھا. تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر تابعین کی رائے کو اور اس اوپینین کو دیکھا جاتا ہے جو وہ اس کے بارے میں دیتے ہیں. فائنلی عربی زبان کے اصول اور قواعد کے مطابق تفسیر کرنی ہے. اب اس میں آپ کو وہ دو مثالیں دوں گی جو میں نے وہاں ذکر کیا تھا. بعض منکرین حدیث جو مطلب کہ عربی سے ناواقف ہیں، اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اپنی جماعت کو پہاڑ کی سیر کراؤ. یہ سچ ہے، یعنی یہ بعض ترجموں میں موجود ہے، انگلش کے ترجموں میں موجود ہے کہ لارڈ آرڈرڈ آرڈینڈ موزز ٹو ڈو دس. تو یعنی کہ عربی سے ناواقف ہونا کس قدر خطرناک ہے، اور دوسری بات عربی سے واقف ہونا کس قدر آسان ہے، یہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دوں. ہم میں سے کسی کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے، خاص طور پہ میرے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پٹھان زبان یعنی پشتو زبان میں پیدا ہوئے اور وہی گھر میں دیکھی، پھر سکول سارا اردو میں پڑھا اور اچھی خاصی اردو سیکھ لی، وہ نیشنل لینگویج بھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک بہت ایڈوانس ڈگری حاصل کی اور ہم نے اپنی اسپیشلائزڈ تعلیم جو ہے وہ انگلش میں کی. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ کیا اس کی کوئی تاویل رہ جاتی ہے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں قرآن اس لیے نہیں سمجھ آتا کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی؟ یہ تو ایک مذاق ہے، یہ تو ایک شرم کی بات ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان اللہ لمع المحسنین ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ایک صوفی صاحب نے یہ کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کو چمکا دیا۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جہاں پہ انا آتا ہے قرآن میں تو اس کے جواب میں جو یعنی اس کے آگے جو فعل آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ لام زبر لا استعمال ہوتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر کی آیت ہے، انا شروع میں آ گیا، لفی خسر، البتہ وہ خسارے میں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے یعنی استادوں کے بغیر، لوگ کہتے ہیں نا استاد کے بغیر قرآن نہ پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے۔ اس طرح کی تفاسیر کی بھرمار ہے جو لوگوں نے اپنی مرضی سے کی ہوئی ہیں اور اس میں اپنی مرضی کی باتیں انہوں نے کی ہیں اور اس سے خدا نہ خواستہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور فائنلی جو ہے تو پھر قرآن کو تفکر اور تدبر سے پڑھنا ہے۔ اس میں میں صرف ایک بیان آپ کے سامنے کروں گی، حضرت علی بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ہمارے پاس کوئی خصوصی علم اور راز کی باتیں نہیں موجود ہیں سوائے فہم قرآن کے جو کسی شخص کو دیا گیا ہو۔ یعنی انہوں نے انسان کی جو ساری فکر ہے اور تدبر ہے اس کو انہوں نے فہم قرآن کا لفظ دیا ہے، جتنا کسی کو قرآن سمجھ آتا ہے۔ تو حضرت علی کے اس قول سے ایک بہت بڑا شبہ ہے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے بارے میں، کہ یہ پڑھ کے اور یہ سن کے ہمارے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق اسے سمجھیں گے۔ اس کو بعض لوگ باطنیت بھی کہتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کا فہم جو ہے وہ بالکل سامنے پڑا ہوا ہے، اور ہر انسان اپنے لیول کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی فیلنگز کے مطابق، اپنی سمجھ کے، اپنے فکر اور اپنے تدبر کے لیول کے مطابق قرآن کو سمجھتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی چند اصول تھے جو میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے جو قرآنک انٹرپریٹیشن کے بارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کا شان نزول سمجھنا آیا کیوں ضروری ہے۔ تو میں تو یعنی جس سکول سے میں آئی ہوں اس میں شان نزول کا صرف اس حد تک سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے، یعنی کہ ہسٹری میں کس وقت یہ بات کی گئی تھی۔ یاد رکھیں قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے اور یہ قیامت تک زندہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھنا ہے قیامت تک۔ اب کروڑوں حفاظ ہیں جو ایک معمولی سی آراب کی غلطی کو بھی پکڑ لیتے ہیں، تو وہ قرآن کو بدلنے کی اور اس کی ترتیب کو بدلنا اور اس کی ڈفرینٹ شکلیں بنانا ہر قسم کی کوشش آپ سن چکے ہوں گے اور چل رہی ہیں دنیا میں، لیکن کوئی کوشش الحمدللہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اسی عقیدے کے تحت اور اسی ایمان کے تحت ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن سے یہ اخذ کرنا ہے کہ قرآن والے کرتے کیا ہیں۔ فائنلی جو ایک فائنل چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو کس ترتیب میں سمجھنا ہے۔ یہ جو ربط ہے قرآن کا، یہ جو کنیکشنز ہیں، یہ کیا ہیں؟ دیکھیں قرآن میں جو پہلی آیت آئی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیت ہے جو آخری پارے میں پڑی ہوئی ہے، کہیں اینڈ میں وہ سورت پڑی ہوئی ہے۔ اور جب ہم قرآن کھولتے ہیں سورہ فاتحہ سامنے آتی ہے اور اس کے بعد سورہ البقرہ ہے جو سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، اور ہے یہ مدنی سورت، اس میں پوری شریعت ہے۔ تو قرآن کو کیسے سمجھا جائے، قرآن کو کس آرڈر میں سمجھا جائے؟ اگر آپ نے اس تاریخ سے متعارف ہونا ہے اور اس زمانے سے متعارف ہونا ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حصے، جب 40 سال کے ہوئے، پہلی وحی آئی اور اس کے بعد یہ ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا اور پھر کچھ عرصے کے لیے جو انقطاع وحی ہے وحی رک گئی، وہ ٹائم ہے شعیب ابی طالب ہوا اور عام الحزن بنا, حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اس میں, اور حضرت جو ہیں ہمارے ابو طالب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کی وفات ہوئی, اور مدینہ یعنی ہجرت کا پروگرام وہاں سے بننا شروع ہوا. تو وہ تاریخ سے اگر آپ نے متعارف ہونا ہے, سمجھنا ہے اس کو, تو آپ قرآن کو اس کی ترتیب نزول میں پڑھیں گے, جس ترتیب میں یہ نازل ہوا ہے, اور وہ پوری کی پوری پریزروڈ ہے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو سورت کے اوپر دو نمبر لکھے ہوتے ہیں, ایک اس کا وہ نمبر ہوتا ہے جو قرآن میں اس کے پاس ہے, جیسے سورہ البقرہ سورت نمبر 2 ہے, لیکن اس کے آگے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے جو نزولی ہوتا ہے, کہ نزول میں اس سورت کا نمبر یہ ہے. تو آپ ترتیب نزول سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کو قرآن ایک بالکل مختلف روشنی میں سمجھ آئے گا. جیسے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جیسے زندگی چل رہی تھی, ان کی معاملات چل رہے تھے, شادیاں ہو رہی تھیں, فیصلے ہو رہے تھے, ہجرت ہو رہی تھی, جنگیں ہو رہی تھیں, وہ اس طرح آپ کو پوری پورا قرآن, پوری تاریخ آپ کے سامنے زندہ ہو جائے گی. پھر قرآن کی ایک ترتیب توفیقی ہے جس میں یہ ہمارے پاس موجود ہے, اور ایک بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترتیب توفیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے, حالانکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہے, اور اس کی ایک اپنی حکمت ہے. یہ پورا ایک آپ سمجھیں ایک آئین ہے, ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے, جس میں نیکی ہو, جس میں اچھے اعمال ہوں, جس میں اپنے خالق سے کنیکشن ہو, جس میں اچھے لوگوں کی مثالیں قائم کرنا ہو, اور فائنلی جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, جس میں یہ معلوم ہو کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے, اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ مکمل شعور جو ہے وہ یہ کتاب آپ کو دیتی ہے, اور یہ ترتیب توفیقی ہے. تو دونوں طریقے سے آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. ہاں, قرآن کو پاروں میں بانٹنا, رکوع میں بانٹنا, ایک رکوع سے اگلا رکوع, یہ جو ہے نا یہ بعد میں بنی ہوئی باتیں ہیں. اس کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اللہ کی طرف سے کسی حکم کے تحت, یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے, تو اس کو پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, اور پھر ان پاروں کو رکوع میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. قرآن کو, جو لوگ قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کو اپنی ترجیح بنانا چاہتے ہیں, وہ سورت بہ سورت اس کو سمجھتے ہیں, اور اتنا سمجھتے ہیں, پھر اتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کی جامعیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس پوری کتاب کا میسج کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ دورہ جو ہے ہم لوگ یہ ترتیب توفیقی میں کر رہے ہوں گے, اور میں ساتھ ساتھ آپ کو مختصر شان نزول بتاؤں گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم جس فوکس کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ قرآن والے کیا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.